الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرو. سولہ پارے میں سورہ مریم کی یہ آیہ مبارکہ اس بات کی وضاحت فرما رہی ہے کہ انسان اگر کفر کی ظلمت میں گھر جاتا ہے تو اللہ کریم کی طرف سے اس پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں. الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, اے مخاطب کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کفار پر شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں, بھیڑ رکھتے ہیں. انا ارسلنا, یعنی اس کام پہ انہیں لگا دیتے ہیں. تعزهم عزا, وہ انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں. فلا تعجل علیہم, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے کہ انجام کار کفر کا خاتمہ یقینی ہے, ظلم کا خاتمہ یقینی ہے. برائی ہمیشہ نہیں رہ سکتی. انما نعد لهم عدا, ہم نے ان کے بھی دن شمار کر رکھے ہیں, ان کے پاس بھی محدود وقت ہوتا ہے. کسی کے پاس بے حساب وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ انسان مسلمان ہوتے ہوئے, ایمان رکھتے ہوئے, ایمان کا اقرار کرتے ہوئے اگر اپنا کردار کافر جیسا بنا لے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب حکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علماء حدیث اور شارحین حدیث جب اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں تو چونکہ علماء کے نزدیک ترک صلاۃ کفر نہیں ہے, فسق ہے, گناہ ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر نماز نہیں ادا کرتا, فرائض پنجگانہ ادا نہیں کرتا, یا ایک چھوڑتا ہے, دو چھوڑتا ہے, تو بلا عذر شرعی صلاۃ پنجگانہ میں سے کسی طرح کی کوتاہی کرنا فسق ہے, گناہ ہے. لیکن حدیث شریف میں الفاظ آئے ہیں فقد کفر, تو وہ تو اس نے کفر کیا. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ عبادت کی اہمیت نہ سمجھنا اور اسے ترک کر دینا یہ کافروں جیسا کام ہے. کفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اس نے کافروں جیسا کام کیا, اب جب مسلمان کافر جیسے کام کرے گا اعمال کے لیے غذا بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے, اور قرآن حکیم کا قاعدہ یہ ہے کہ جو بات ہر فرد کے لیے ضروری ہو اس میں انبیاء کرام کو مخاطب فرمایا جاتا ہے. جیسے آج آپ یہ کہیں کہ ملک کا یہ قانون جو ہے یہ صدر پر بھی لاگو ہوگا, اس سے کوئی مستثنا نہیں. ملک کے سربراہ پر بھی, وزیر اعظم پر بھی یہ قانون لاگو ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی شہری ملک کا جو ہے وہ اس سے بچتا نہیں ہے, وہ اس پر لاگو ہوتا ہے. اسی طرح قرآن حکیم کے انداز تخاطب ہے, یا ایھا الرسل اے گروہ انبیاء کلوا من الطیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ, واعملوا صالحا اور نیک کام کرو, عمل صالح کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی غذا پاک ہوگی, اب پاک میں حلال تو پہلے درجے میں رہ گیا, ہو سکتا ہے کہ ایک چیز حلال ہو لیکن رکھنے میں, بنانے میں, سنبھالنے میں اس میں کوئی ناپاکی مل گئی. ایک دودھ کا گلاس ہم نے اپنی گائے کا اپنی بھینس کا نکالا, حلال ہے, ہو سکتا ہے اس میں گوبر گر گئی, ناپاک ہو گیا. تو حلال بھی ہو تو ناپاک ہو جائے تو نہ کھایا جائے. تو لوگ میں نے تو یہ بات پاکیزہ چیزیں کھاؤ, اس کی بنیادی شرط ہے کہ پہلے تو حلال ہو, پھر وہ پاک ہو, طیب ہو. وَعْمَلُوا صَالِحًا اور صالح عمل کرو, اس کا مطلب ہے کہ عمل صالح کا مدار ہے پاکیزہ غذا پر جو حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو. صوفیاء کرام اور صاحب حال بزرگ جو ہوتے ہیں, اکثر کو دیکھا کہ جو عورت نمازی نہیں ہوتی اس کے حق کا کھانا نہیں کھاتے. اس میں اب کیا رکھا ہے, مسلمان تو ہے اور کھانا تو مطلق انسان کا جو ہے وہ درست ہے, انسان کا جھوٹا ناپاک نہیں. اگر کافر بھی ہو تو شرم تو اس پہ کوئی کباہت نہیں, کافر کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے, کافر کی بچی ہوئی چیز بھی کھائی جا سکتی ہے, کافر کا بچا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے, کیونکہ مطلق انسان جو ہے اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. تو مسلمان ہے اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا, فرماتے ہیں شرم تو اجازت ہے, گناہ نہیں ہے, لیکن یہ جو نماز نہ پڑھنے کا کام ہے یہ کافروں جیسا ہے, اس کی ظلمت اور سیاہی بھی ایسی ہوتی ہے جیسی کفر میں ہوتی ہے. اور جب اس کے ہاتھ سے کھانا بنتا ہے تو گناہ بے شک نہ ہو لیکن قلب پہ نحوست اور تاریکی ضرور آتی ہے. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بازار کی چیزیں کھانے سے منع فرماتے تھے, اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ حلال پیسے سے بھی خریدو, بیچنے والا بھی جائز بیچ رہا, لیکن سارا دن بے شمار مساکین کی نظر ان پہ پڑتی ہے جو کھا نہیں سکتے, قوت خرید نہیں رکھتے, حسرت سے دیکھتے ہیں. حالانکہ وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں, ان کا بھی حق بنتا ہے کہ انہیں بھی یہ چیزیں نصیب ہوں. تو اس نظام میں جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں اس نے انہیں عام آدمی کی پہنچ سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ان کا بھی جی چاہتا ہے میں بچوں کے لیے یہ فروٹ لے جاؤں لیکن لے نہیں سکتے, یہ مٹھائی میں کھا لوں, یہ بچوں کے لیے لے جاؤں خرید نہیں. تو یہ جو حسرت بھری نگاہ ہے اور معرومی کی جو نظر ہے وہ بھی اس میں ایک مایوسی پیدا کر دیتی ہے جو ذاکر کے لیے اور صاحب حال کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے قلب پہ نہیں ستاتی. اب اگر یہ اتنا نازک معاملہ ہے اور اس کا کردار کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے تو جس معاشرے میں حلال حرام کی پرواہ ہی اٹھ جائے، جس میں صرف پیسے کو دیکھا جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرح آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں آپ کسی اچھے کردار کی توقع نہیں رکھ سکتے. پچھلے دنوں بھی بات ہو رہی تھی، ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، مساجد میں گولی چلتی ہے، بازار میں گولی چلتی ہے، ایسے لوگ مارے جاتے ہیں جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں کیوں مار دیا، کس نے مار دیا، بالکل جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بیچارے مارے جاتے ہیں. تو نہیں ہونی چاہیے. کیسے نہیں ہوگی؟ اسے روکنے کی کیا اسے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ انصاف ہو اور مجرموں کو تلاش کیا جائے، مجرموں کو سزا دی جائے. لیکن اس سے پہلے ایک طریقہ اور بھی ہے جو اس سے زیادہ ضروری ہے، کہ لوگوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنے میں آسانیاں پیدا کی جائے، لوگوں کی معاش کے حصول میں آسانیاں پیدا کی جائے اور لوگوں کو حلال رزق مہیا ہو. اگر حلال رزق نہیں کھائیں گے، رشوت سے پلیں گے یا چوری سے پلیں گے یا چھین کر کھائیں گے، تو انہیں آپ سزا بھی دیتے رہیں ان کی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح تو انداز فکر کی ہوتی ہے، صرف جسمانی سزا سے تو نہیں ہوتی. تو جب غذا صالح اور پاکیزہ نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگی، تو اس پر کردار نہیں بن سکے گا. تو جب مومن بھی اپنے دعوے ایمان کے باوجود کردار کافروں جیسا اپنا لیتا ہے، مثلا حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہی تو بنیادی فرق ہے مومن اور کافر میں، کہ مومن کے لیے حدود و قیود ہیں، حصول رزق کے ذرائع متعین ہیں اور حلال حرام کی قید ہے. کافر کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ سود لیتا ہے لیتا رہے، اس پر تو حرام نہیں ہے، وہ رشوت لیتا ہے اس کی مرضی، چوری کرتا ہے اس کی مرضی. لیکن مومن جب حرام کھاتا ہے، وہ اس کے کردار کو مسخ کرتا ہے. جب کردار اس کا غیر صالح ہوتا ہے، کافر جیسا ہوتا ہے، تو ویسے ہی اس پر بھی شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. شیطان کے مسلط ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ تخریبی بن جاتی ہے، وہ بھلائی نہیں سوچتا، جس کی بھی سوچتا ہے برائی سوچتا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کا مال چھین لیا جائے، اس کو بےعزت و رسوا کر دیا جائے، اس کے خلاف یہ کر دیا جائے، کیونکہ شیطان اسے کوئی تعمیری مشورہ تو نہیں دے گا. اور یہ قانون فطرت ہے، جیسے آپ کیکر بوئیں گے تو اس پر کانٹے اگیں گے. اسی طرح فعل کافرانہ ہوگا تو اس پر شیاطین مسلط ہوں گے. پرسوں یا کل غالباً میں بیٹھا تھا باہر، ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی ہیں، یونائٹیڈ بینک میں مینیجر تھے، اس سے ریٹائر ہوئے، تو میرے پاس بیٹھے تھے، تو کہنے لگے سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمانوں پہ اتنا زوال کیوں ہے، کہ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہم رسوا ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کوئی ہماری حیثیت باقی نہیں رہی. تو میں نے کہا جی آپ مینیجر تھے یونائٹیڈ بینک میں، بڑے اچھے گریڈ میں تھے، تو اس وقت جب آپ دستخط کرتے تھے کاغذات پر تو اربوں کی ٹرانزیکشن ہو جاتی تھی، اربوں روپے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آپ کے دستخط سے ہو جاتے تھے، اربوں روپے جمع ہو جاتے تھے، ڈپازٹ ہو جاتے تھے، اربوں روپے جو ہیں وہ بینک کسی کو دے بھی دیتا تھا، قرضے بھی دیتے تھے، ان کا اپنا کیش بھی واپس کرتے. آپ اب بھی بینک کے ملازم ہیں کہ آپ ہر مہینے بینک سے پیسہ تو لے رہے ہیں پینشن کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں، تنخواہ میں سے پینشن سے، پینشن بھی تو ایک تنخواہ ہے جس میں کام نہیں کرنا ہوتا، کام وہی جو آپ آج تک کر چکے ہیں، لیکن وہ تنخواہ آپ کو ساری عمر ملتی رہی. تو آپ ملازم تو بینک کے آج بھی ہیں. آج آپ کے دستخط سے ٹرانزیکشن ہوگی کہنے لگے نہیں، میں تو بس یہی حال ہمارا ہے، ہم مسلمان تو الحمدللہ ہیں لیکن پینشن پر ہیں، ہمارا اگر سروس نہیں ہے. اسلام کے جو تقاضے ہیں ہم وہ پورے نہیں کرتے. بنیادی بات رزق حلال ہے جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، کہاں سے مل رہا ہے، کیسے مل رہا ہے. اب دہشت گرد کو بھی یقیناً کہیں سے پیسہ ملتا ہے. اب جن دو لوگوں نے کل جانے دی ہیں صدر پاکستان پر حملہ کرنے میں، میرا دل تو نہیں مانتا کہ وہ مفت میں مارے گئے ہوں گے، وہ تو شاید صدر صاحب کو جانتے بھی نہ ہوں. ان کا مقصد تو صرف یہ ہوگا کہ ہم مر جائیں گے لیکن چلو ہم خاندان کو اتنی دولت دے جاتے ہیں، بچے تو مزے کریں گے. اس کے علاوہ شاید وہ مرنے والوں کو تو کوئی دلچسپی نہ ہو کہ صدر صاحب رہیں یا مریں، کسی نے انہیں خریدا ہوگا، کسی نے انہیں دولت دی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ پورا ملک تباہ ہو جائے، ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کی بنیادیں ہل جائیں، اس کا صدر مارا جائے اور کچھ پیسے مل جائیں، تو کیا یہ مسلمانی؟ اور اگر مسلمانی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ یہ مسلمان حاضر سروس نہیں ہے، پینشن پر ہی ہے. تو ہمارا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ان اللہ ہم معذر سروس نہیں ہیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم حرام نہیں کھائیں گے، ہم مسلمان ہیں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مسلمان ہیں ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ہم مسلمان ہیں ہم خون ناحق نہیں کریں گے، یہ بات نہیں ہے. اسی لیے تو یہ جو بسوں میں اور سڑکوں پہ دھماکے ہوتے ہیں، تو یہ تو میری معلومات کے مطابق میں نے جہاں تک سنا تو یہ تو 200 روپے میں لوگ بک جاتے ہیں کہ یہ بیگ وہاں بس میں چھوڑ آنا، یہ 200 روپے لے لو، وہ 200 لے لیتا ہے اس میں چھوڑ آتا ہے، خاص سے 50 بندے مر جائیں. تو اس وقت شاید اس کے لیے وہ 200 روپے بھی انتہائی ضرورت کا ہوتا ہوگا. تو پہلی خرابی تو ہمارے ایمان کی ہے، اور شاید اسی ایمان کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے نظام بھی درست نہیں چلتے. آدمی نے نظام چلانا ہوتا ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہو یا بندے کا اپنا بنایا ہوا، لیکن اسے چلانا انسان نہیں ہوتا ہے. اور وہ انسان خود ہی صحیح نہ ہو، ایک آدمی کی نظر نہیں ہے، اسے آپ سٹیرنگ پہ بٹھا دیتے ہیں تو کیا گاڑی چلائے گا؟ اسی طرح جب انسان میں اللہ سے دوری آتی ہے تو اس کی انسانیت اس سے منفی ہوتی جاتی ہے، اس کی جگہ حیوانیت اور درندگی آ جاتی ہے. تو یہ اصل سزا تو کافر کی تھی. مجھے بھی اکثر لوگ لکھتے ہیں، ایک انگریزی کا جملہ ہے ٹیک کیئر، چھوٹا سا، اب اردو اس کا ہوگا اپنا خیال رکھیے گا، تو میرے خطوں میں بھی اکثر ہوتا ہے. تو پھر بعض لوگوں کو چڑھ کر میں جواب میں لکھ بھی دیتا ہوں، غصے سے لکھ دیتا ہوں کہ بھائی یہ ٹیک کیئر یا اپنا خیال رکھیے گا یہ کافروں کا جملہ ہے، اس لیے کہ عالم کفر میں کوئی دوسرے کی فکر نہیں کرتا. تو وہ کہہ دیتے ہیں اپنا خیال خود ہی رکھیے گا، مرو یا جیو ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، اس لیے اپنا خیال خود رکھیے گا۔ یہ اس معاشرے کا ہے جہاں بھائی بہن کو نہیں پوچھتا، بیٹی ماں کو نہیں پوچھتی، باپ بیٹی کا وارث نہیں بنتا۔ ان کافر معاشروں کا عالم یہ ہے کہ بچے کو بالغ ہونے تک وظیفہ ملتا ہے، بالغ ہونے تک والدین اسے گھر رکھتے ہیں۔ بیٹی ہو یا بیٹا، جس دن سرکاری وظیفہ بند ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھی گھر میں رہنا ہے تو مکان کا کرایہ اتنا ہوگا، کھانے کا خرچ اتنا ہوگا، کہاں سے لاؤ گے یہ تمہارا مسئلہ، اور نہیں دے سکتے تو گھر چھوڑ دو، جا دنیا کھلی پڑی۔ تو کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ مجھے ایک لڑکا کراچی میں ملا مدرسے میں، مسلمان ہو گیا تھا، غالباً سویڈن کا تھا، مجھے نازم آباد مدرسے میں گیا تو وہاں ملا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے والدین کیسے ہیں، کہاں ہیں، وٹ اباؤٹ یور پیرنٹس، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو کوئی علم نہیں۔ دے جسٹ کک می آؤٹ اینڈ شٹ دا ڈور، انہوں نے مجھے دھکا دے کر نکالا، دروازہ بند کر لیا، بس اس کے بعد میں تو نہیں گیا۔ کافر معاشرے میں انسان انسان نہیں رہتا، درندہ بن جاتا ہے، جس طرح کتا کتے کو کاٹتا ہے، جانور جانور کو کاٹتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا خون بھی کرتا ہے، دوسرے کی جگہ بھی چھینتا ہے۔ یہی حال اللہ سے دوری کے سبب عالم کفر کا بن جاتا ہے۔ وہ تقریب کاری سوچتے رہتے ہیں کہاں کریں، کس کے ساتھ کریں، کس کو تباہ کیا جائے، کس کو اجاڑا جائے، کس کے ساتھ زیادتی کی جائے۔ اس لیے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ہم کافروں پر شیاطین کو بھیج دیتے ہیں جو انہیں برنگیختہ کرتے رہتے ہیں، جو انہیں بھڑکاتے رہتے ہیں۔ اب کافر کا ایک تو ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ اگر مومن بھی عقیدہ رکھنے کے باوجود عمل کافر جیسا کرے گا تو اس عمل پر اس کے ساتھ بھی شیاطین ہی کی محفل بنے گی، اور وہ اسے برائی اور دوسروں کے دکھ اور پریشانی کی طرف اکساتے چلے جائیں گے۔ رات ٹیلی ویژن پہ بحث ہو رہی تھی، بڑی اچھی بحث تھی، علماء کرام بھی تھے، سامعین بھی تھے، اور وہ کمپیئر جو تھا، بس یہی چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ کے بارے قرآن کا حکم کیا ہے۔ بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے بتائی ہے جو بلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کہ باقی کافروں سے قرآن حکیم نے انہیں الگ سٹیٹس دیا ہے اور انہیں اہل کتاب کہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا اس کو انہی میں شمار کیا جائے گا، انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان اور اسلام کے ساتھ یہ دوستی نہیں کرتے، جو دوستی کرے گا وہ ان جیسا ہی ہے۔ اب میں سوچ یہ رہا تھا کہ مولوی تو خیر علماء تو علماء ہیں، ان کا تو ایک اتنا ہوتا ہے مخصوص لباس، لیکن سامعین میں اکثر اور جو صاحب وہ کمپیئرنگ کر رہے تھے وہ سر تاپا انگریز بنے ہوئے تھے، داڑھی صاف ہے، مونچھیں صاف ہیں، نکٹائی لگی ہوئی ہے، پتلون، وہ سارا سراپا انگریز بنے ہوئے تھے، جو یہود و نصارہ کا لباس ہے، جو ان کا حلیہ ہے وہ سارا تھا، اور ساتھ ساتھ قرآن بھی دہرائے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ بھی کیسی عجیب بات ہے، مجھے تو بڑی عجیب بات لگی کہ آپ کا اپنا کوئی اتنی شناخت بھی نہیں ہے، آپ کا اپنا کوئی لباس بھی نہیں ہے، اور عجیب بات ہے کہ آپ اپنے سلوار قمیض میں آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑی والا پیسے لے کر نہیں بٹھاتا، دھکے لیتا۔ किसी दफ्तर में अदालत में कोर्ट में जाए अंदर घुसने कोई नहीं देता। आप एक पुरानी कदमी डंडे की लेकर पहनकर उस पर कोई कोट बुशर्ट पहन के टही लगा दें, जहां मर्जी चले जाए, साफ सलाम साफ सलाम। ये आपको देखेगा सलाम करो। और फिर कहते हैं जी काफरों का हम मुकाबला, क्या मुकाबला कैसे करोगे, कौन सा मुकाबला करोगे? अगर मुसलमान कहलाने वालों का आलम ये हो जाए कि वो अपनी शनाख्त भी कुफार में गुम कर दें, पतलून पहनना जुर्म नहीं है, लेकिन जब किसी की कौमी शनाख्त बन जाए एक लिबास, तो फिर उस कौम के साथ मुख्तस हो जाता है, फिर वो तशाबहत बन जाती है, उसके मुशाबे होना, यानी काफिर से मुशाबहत जुर्म है। लेकिन कल एक सवाल था खत में कि ये मैं जुम्मे का रोजा रखना चाहता हूं, मुझे किसी ने कहा अकेला नहीं रखो, दो रखा करो, एक रोजा रखना गुनाह होता है। मैंने कहा भाई एक गुनाह का कॉन्सेप्ट रोजा रखना गुनाह नहीं है। यहूद का तरीका था कि वो अशरे मुहर्रम का, दसवीं मुहर्रम का एक रोजा रखा करते, तो रमजान फर्ज नहीं था, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए थे, तो मुसलमानों ने भी चाहा कि हम भी अशरे मुहर्रम की दसवीं का हम भी रोजे रखें, तो आप सल्लम ने फरमाया कि एक मत रखना। काम नेक है, अच्छा काम है, रोजा नफली जरूर रखो। फरमाया लेकिन एक चूंकि यहूदी रखते हैं लिहाजा तुम दो रखो, तीन रखो, एक न रखो, तो उनके साथ मुशादत न हो। रोजा रखना कोई यहूदियों की विरासत नहीं है, रोजे तो इस्लाम में भी फर्ज है, हर दीन में फर्ज थे, इस्लाम में भी फर्ज है, और बाद में फर्ज हुए जब फर्ज नहीं थे, तो नफल रोजे रखे जाते थे, उमूमन मुहर्रम में लोग रोजा रख लेते थे, अशरा मुहर्रम के दो तीन चार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेला रोजा मत रखो, यहूदियों के साथ मुशाबहत ना पाई जाए। अब आप इससे अंदाजा लगा लें, अगर रोजा रखना दुरुस्त भी है, जायज भी है, लेकिन एक चूंकि यहूदी रखते हैं, तो मुसलमान को एक नहीं, हुजूर ने मना फरमाया कि दो रखो, तीन रखो, उन जैसा रोजा भी न रखो, फिर उन जैसा लिबास पहनना कौन सी इज्जत का सबब है? उन जैसा हुलिया बनाना और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ करके मूंछ दाढ़ी मना के उस तरह का नजर आना कौन सी नेकी होगी? तो जब हमें इतनी भी गैरत ईमानी नहीं रही कि कम अज कम हमारी शनाख्त तो अलग हो, हमारा किरदार, हमारा उसूल रिज का तरीका, हमारा पैसे खर्च करने का तरीका, हमारा लोगों के साथ मामला करने का तरीका, हमारा इस्लाम का पाबंद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का पाबंद है, सुन्नत का पाबंद है, और हम बेबस हैं कि हम उससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कि हमने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने हिजबुल्लाह कहा है मोमिन को, अल्लाह की फौज है मुसलमान, और गैर मुस्लिम शैतान की फौज है, हिजबुल शैतान कुरान में लकब दिया है, वो शैतान की फौज है, ये अल्लाह की फौज है। अब आप देख लें हिंदुस्तान की फौज में मुसलमान भी हैं, आला उर्दों पर भी हैं, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है गुज़श्ता 1900 से ज्यादा अरसा से, तो क्या कोई पाकिस्तानी फौजी हिंदुस्तानी वर्दी पहनने तो उसे कबूल किया जाए? क्या हरज है? वही लिबास ही है, वही पतलून है, बुशर्ट है, हमारा चांद तारा है, उन्होंने वो तीन ऊपर कोई घोड़ी ऐसे क्या पत्नी बना रखे होते हैं जो उनका वो है चांद तारे की जगह, तो अगर वो हमारा कोई अफसर रैंक कंधे पर लगा ले तो उसे उसका तो देखना शुरू करेंगे। अगर हम सर का पा ईसाइयों या यहूदियों जैसे बने हुए हों तो इन दल्ला हम पर कौन सी बरकत आती होंगी? वही शैयातीन जो उन पर उतरते हैं वही हम पर भी आएंगे, वही सोच जो उनकी है मनफी सोच, वही सोच हमारी भी हो जाएगी, और वही किरदार जो उनका है वही हमारा हो जाएगा। इस्लाम ने तो ابتدائے اسلام میں بھی کتنے غزوات ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اور کتنی جنگیں ہوئی خلفاء راشدین کے زمانے میں، تو ہر جہاد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا تھا کہ کسی کا عبادت خانہ نہ اجاڑا جائے اور جو لوگ عبادت خانے میں بیٹھے ہیں انہیں چھیڑا نہ جائے، فصلیں نہ اجاڑی جائیں، پھلدار درخت نہ کاٹے جائیں، روزی کے وسائل کافر کے بھی تباہ نہ کیے جائیں۔ آج اگر کوئی مسلمان بھی کہلاتا ہے اور اپنی مساجد میں گولیاں بھی چلاتا ہے، عبادت گاہوں میں بم بھی پھینکتا ہے، تو پھر کیسا مسلمان؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سر بازار کسی کو گولی مار دیتا ہے، حالت جنگ میں حضور کا حکم یہ ہے کہ جو مقابلے کے لیے تلوار نہ اٹھائے اس پر وار مت کرنا، اس سے لڑے جو مقابلے میں آتا ہے۔ یہاں جو غریب مزدوری کرنے جاتا ہے، دال آٹا خریدنے جاتا ہے، وہ گولیوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ اب یہ کل کے حادثے میں جو 14 لوگ مارے گئے بیچارے، جو 50 کے قریب زخمی، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو یہ پتہ بھی نہیں حادثہ کرنے والا کون ہے، اور نہ جس نے مارا وہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب انتخاب کا موقع آتا ہے تو ہم ٹکے ٹکے میں بکتے ہیں۔ کوئی تو قیمت لے کے بکتا ہے، اکثریت امیدوں کو بک جاتی ہے کہ یہ جب بن جائیں گے تو میرا بڑا بھلا ہوگا۔ یعنی عجیب بات یہ کہ ہم ادھار پہ بکتے ہیں۔ یہ ادھار کا سودا ہے نا کہ یہ پارٹی حکومت میں ہوگی تو مجھے بڑا فائدہ پہنچائے گی، اب پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی یہ تو بعد کی بات ہے، ادھار وصول ہوگا نہیں ہوگا۔ تو میرے خیال میں 99% جو ہیں ہم وہ ادھار پہ بکتے ہیں، 1% تو ہوشیار ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی نقد دو تو پھر ہم ووٹ دیں گے۔ تو ہمارا عالم، ہمارے ایمان کا، ہمارے کردار کا اور ہماری سوچ کا یہ ہے، تو یہ سوچ فرشتے کی تو نہیں ہو سکتی، یہ سوچ اللہ کے نبی سے تو نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوچوں پہ بھی شیاطین مسلط ہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے یہ شیطان کی سوچ ہے، یہ برائی کی سوچ ہے، یہ جھوٹ کی سوچ ہے، یہ دھوکے کی سوچ ہے۔ اپنے آپ کے ساتھ بھی دھوکا، اگلے کے ساتھ بھی دھوکا۔ تو یہاں قرآن حکیم یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ یاد رکھو، کافر کے عقیدے اور کافر کے عمل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پر بہت سے شیطان، شیاطین بہت سے شیطان بھیج دیتا ہے، وہ شیطان اسے ہر وقت برنگیختا رکھتے ہیں، کسی نہ کسی کے خلاف وہ سوچتا رہتا ہے۔ جس کی سوچ منفی ہو جائے اسے اپنے کردار پہ نظر کرنی ہوگی، اپنی روزی پہ نظر کرنا ہوگی کہ میں کیوں برائی سوچتا ہوں، یہ تو کوئی شیطان ہے جو مجھ پہ مسلط ہے، جو مجھے دوسرے کو تکلیف دینے کی بات بتا رہا ہے، دوسرے کا نقصان کرنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو شیطان ہے۔ فلا تعجل علیہم، بندہ مومن سے فرماتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، کسی جلد بازی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کے لیے ان کے دن بھی گن رکھے۔ کفار کو بھی وقتی اور لمحاتی مہلت ملی ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پہ جو ظلم ہو رہا ہے، نسل انسانی جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے، کفر پھیلتا جا رہا ہے، لوگوں کے ایمان تباہ ہو رہے ہیں، روحانیت ختم ہو رہی ہے، مادی طور پر بھی لوگ افلاس میں، بھوک میں، بیماریوں میں، اور قتل و غارت گری میں اور گولیوں کی بوچھال میں مر رہے ہیں۔ اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آتی ہے، ہم پر آتی ہے جو اسلام کے دعوے دار ہیں. اس لیے کہ دنیا کو امن فراہم کرنا یہ مسلمان کے فرائض میں سے ہے، کافر تو ایسا نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو قوم تیار فرمائی اور جو فوج تیار کی اور جو خدام تیار کیے اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور سیکھا، سبحان اللہ، کیا یونیورسٹی تھی، کیا ادارہ تھا، ایک ہی معلم تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی استاد تھا جس نے سپاہی بھی بنائے، جرنیل بھی بنائے، جس نے مفتی بھی بنائے، مفسر بھی بنائے، جس نے عابد بھی بنائے، زاہد بھی بنائے، ولی بھی بنائے، صحابہ بھی بنائے، ایک ہستی کا فیض عام تھا. اور جو لوگ اس یونیورسٹی سے فارغ ہو کر نکلے تو جزیرہ نما عرب پر تو اسلام کی حکومت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے پہلے قائم ہو گئی تھی، پھر انہیں باقی دنیا کے ساتھ لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تمہارا اپنا جو ملک ہے عرب ہے وہ مسلمان ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس پہ اسلام نافذ بھی ہو گیا، عدل و انصاف بھی ہو گیا، جو چاہتا تھا اسلام اور جو اللہ اللہ کے حبیب کی منشا تھی پوری ہو گئی. اب باقی دنیا کے تم ٹھیکے دار ہو کہ تم تلواریں گھوڑے لے کر نکل پڑی ہو ساری دنیا کو، کیوں دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم دنیا کو فتح نہیں کرنا چاہتے، لوگوں کا مال نہیں چھیننا چاہتے، لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم تو ظلم کو روکنا چاہتے ہیں اور دنیا کو امن دینا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کے خلاف نہیں نکل رہے، ظلم کے خلاف نکل رہے ہیں. ظلم جہاں ہوگا وہاں ہم اس کا تعاقب کریں گے اور لوگوں کو عدل فراہم کریں گے اور امن فراہم کریں گے. لہذا جہاں بھی اسلامی فوج جاتی تھی وہ پیغام بھیجتی تھی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور نظام اسلام اور عدل اسلامی نافذ کر دو تو ہمارے بھائی ہو، ہم تو واپس جاتے ہیں، تم جاؤ تمہارا کام جاتا. اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ظلم سے باز آ جاؤ، جو زیادتی ہوتی ہے اس کی نشاندہی ہم کریں گے اور وہ زیادتی روک دو، تم کلمہ پڑھو نہ پڑھو، ہمیں تم ٹیکس دو گے، ہم تم پر نگران مقرر کریں گے، جو یہ دیکھیں گے کہ تم زیادتی نہ کرو تم جانو تمہارا ملک جانے رہو، یہ بھی نہیں منظور تو پھر تمہارے ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی. پھر جس کے پاس ملک ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا. اور کیسی عجیب بات ہے کہ 25 لاکھ مربع میل اور بعض روایات میں 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں. 35,000 مشہور قلعے اور بہت بڑے بڑے شہر اس علاقے میں تھے. لشکر اسلامی افریقہ سے لے کر سائبیریا تک پہنچ گیا اور عثمانیہ سے لے کر چین تک. کوئی شخص حادثاتی طور پر نہیں مرا، وہی مرے جنہوں فوج نے شہر لوٹ لیا. کسی کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی کا مال نہیں چھینا گیا، سوائے اس کے غنیمت وہ مال ہوتا تھا کہ جو لڑ رہے ہیں ان کا مال ضبط ہو جاتا، کنیز اور غلام ان کا خاندان بنتا تھا، جو لڑ رہے ہیں جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے انہیں کوئی نہیں پوچھتا. اور کافر کو بھی امن اور انصاف نصیب ہوا، یہ اسلام ہے. اب اگر روئے زمین پر ظلم ہو رہا ہے تو بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے، روکنا کس کو تھا، کون ہے اللہ کا فوجی، کون ہے اللہ کا سپاہی جس نے زیادتی کو روکنا تھا؟ یہاں قتل ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی بندے مرتے رہے، لڑائی ہوتی رہی، لاٹھیاں چلتی رہیں، گولیاں چلتی رہیں، اور جب بندہ مار چکا تو پولیس پھر آئی ہے، وہ پولیس کا رشتہ دار ہے، وہ ہم نے کیوں نہیں بچایا اسے؟ اس لیے کہ پولیس کے فرائض میں سے ہے کہ لوگوں کا تحفظ کرے. ہم کہتے ہیں پولیس کیوں نہیں آئی؟ تو دنیا کو امن فراہم کرنا تو مسلمان کے فرائض میں ہے. اگر دنیا تو تباہی ہو رہی ہے تو مسلمان کہاں ہے؟ مسلمان بھی یہود و نصارہ کے دربے میں گھسا ہوا ہے. مسلمان نے بھی وہی چادر اوڑھ لی ہے, وہی کھانا پینا بنا لیا ہے. ابھی کل پرسوں 31 دسمبر ہوگی اور آپ کی اسلامی ریاست کے تمام بڑے بڑے شہروں میں دھوم دھام سے بدکاری ہوگی, شراب پیا جائے گا, ساری رات لوگ ناچیں گے. یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ تو لاہور کے, اسلام آباد کے, کراچی کے, بڑے بڑے شہروں کے سارے ہوٹل بک ہو چکے ہیں, ٹنوں کے حساب شراب پڑی ہے. کون پینے عیسائیوں کی آئیں گے؟ تو اگر مسلمان کا کردار یہ ہوگا اس پر بھی شیطان ہی مسلط ہوں, تخریب کاری ہی سوچے گا, برائی ہی سوچے گا. تعمیر وطن کی بات کرتے ہو, مکلف ہو دنیا کی تعمیر کے. ساری دنیا مسلمان کا وطن ہے. ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. یہ زمین ہمارا ملک ہے, ہمارے رب کی زمین ہے. کسی کے باپ کی نہیں ہے, کسی کے باپ نے نہیں بنائی, ہمارے پروردگار نے بنائی ہے, جسے ہم مانتے ہیں. کافر تو اسے مانتا ہے. ساری دنیا ہمارا وطن ہے, ساری زمین ہمارا گھر ہے, اور اس میں قیام امن کی ذمہ داری بندہ مومن پہ ہے. کافر کا امن قائم کرے گا جس پر شیاطین مسلط ہیں اور جو ہمیشہ خرابی اور برائی کا سبق اسے دیتے رہتے ہیں. لیکن مسلمان, خدا نخواستہ اگر کافر جیسا کردار اپنا لے تو یہ خود شیاطین کا شکار ہو جاتا ہے, دوسرے کا بھلا کیا کرے گا. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, وہ دوسرے پہ فٹ کر کے دیکھتے ہیں. حق یہ ہے کہ اسے اپنے آپ پر فٹ کر کے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا میری سوچیں مثبت ہیں, میں غلط تو نہیں سوچ رہا, میں کسی کے دکھ کی تو نہیں, کیا میں اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے احکام ماننے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہوں. غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ارادہ اور کوشش تو ہو بندے کی کہ میں اطاعت کروں گا, پھر جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے. ارادہ ہی برائی کرنے کا ہو تو پھر تو غضب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے. تو اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرمائے, ہمیں صحیح شعور, صحیح علم اور توفیق عمل عطا فرمائے, اور امن اور عدل نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.